الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبكم من جانت من الصلاة وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد فرمایا گیا ہے کہو کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے جھگڑتے ہو اور وہ ہمارا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام, ومن احسن من اللہ سبغا, اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے پھر وہ حصہ آگے تعلیم فرمایا کہ یہ جو پانی سے شخصیت پر رنگ چڑھا رہے ہیں, بجائے نظریے اور کردار کی بات آتی تو انہیں بتائیں کہ اس جو اللہ کریم کا رنگ عطا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے. بارے دیگر انہیں مطلب فرمائے, فرمایا قل اتخاجوننا فی اللہ, کہ تمہارا سارا جھگڑا جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے حوالے سے ہے. چونکہ جو معاشرے کے باقی معمولات تھے ان میں تمام جو مذاہب ہیں وہ ایک ہی روش اختیار کرتے تھے سوائے اپنے مذہبی جو رسومات ہیں ان کی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر بنیادی نقطہ جو ہے وحدانیت کا, سارا جھگڑا تو اس پر ہے. تو فرمایا انہیں بتا دیں وہو ربنا وربکم, جہاں تم جھگڑ رہے ہو وہ ہمارا پروردگار اور تمہارا پروردگار بھی وہی ہے. لفظ رب جب آتا ہے تو یہ اس بے نیاز کی طرف ہی منسوب ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے معنوں میں ضرورت مند کی ہر ضرورت پوری فرمانا ہے. اب اس ضرورت کا مقام ضرورت ہے کیا, کب ہے, کس درجے کی ہے, بے شمار اس پر باریکیاں عرض کی جا سکتی ہیں, لیکن بنیادی بات جو ہے کہ جو محتاج ہے اس کی ضرورت کا ہر پہلو ہر طرح سے پورا فرمانا, یہ شان ہے اللہ رب العالمین کی. اور فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کریم کے بارے جھگڑتے ہو, یعنی تمہارا سارے کا سارا جو اعتراض ہے وہ اللہ کریم کی ذات پر ہے. آپ یاد فرمائیں معزز سامعین کرام, یہی مشرکین یہی کافر آپ کے حضور حاضر ہوئے کہ اگر آپ خطۂ عرب میں امیر ترین حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ آپ جیسا اور کوئی دولت مند نہیں ہوگا. اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو یہ قبائل پر مشتمل جو آبادی ہے اسے ہم ایسا جمع کریں گے کہ آپ کی حکومت قائم کر دیں گے. اگر آپ کسی خاندان سے رشتہ چاہتے ہیں آپ کسی طرف اشارہ کریں, وہ رشتہ ہم مہیا کریں گے, وہ رشتہ پورا کرانے کی ہماری ذمہ داری. ایک بات جو ہے اسے چھوڑ دیں, یہ جو ہمارے خداؤں پر بات آتی ہے ہماری بتوں کی, جو بت پرستی کا رد ہے اسے چھوڑ دیں. آپ جیسے عبادت کرنا چاہتے ہیں ویسے عبادت بھی کرتے رہیے, جو مانتے ہیں وہ مانتے رہیے, ہماری معاشرت میں مداخلت نہ ہو, ہمارے مذہب میں مداخلت نہ ہو. جیسے آج ہم بڑا روشن خیال ہو کے کہتے ہیں کہ مذاہب سارے ہی ٹھیک ہیں اور جہاں جو ہے اسے اپنے مذہب کو اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ ساری بات درست ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انکار فرما اور فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو تو بھی حق ہی بیان ہوگا اور تمہاری بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی, اس کفر کا رد ہوگا. معزز سامعین کرام, جب سورج اور چاند کی بات آتی ہے تو اس حدیث شریف کی شرح میں جب آپ جائیں گے تو جو پہلے تین چیزیں انہوں نے آپ کے حضور پیش کیں یہ انسانی سطح پر ممکن ہے, یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو لا سکتے, جمع کر سکتے. لیکن جب آپ نے فرمایا نا کہ چاند اور سورج تو یہ ناممکنات میں سے ہے, تو فرمانا جو ہے وہ یہ ہے کہ ناممکنات کے وہ حصے جو تم کر نہیں سکتے وہ بھی کر لو, جو کچھ تم حاصل نہیں کر سکتے وہ بھی حاصل کر لو, یعنی اپنی قوت سے باہر کہیں باہر تک رسائی حاصل کر لو تو بھی بیان حق ہی ہوگا. اب یہاں اس نقطے کو اور اس کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہاں رویہ متشدد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رویہ اسلام کے حکم کے تحت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جب تحت بات آئے گی تو جہاں سخت کھڑا ہونا ہے وہاں بھی حکم موجود ہے اور جہاں نرمی سے کلام کرنا ہے وہ حکم بھی موجود ہے. جب ہم احکامات کو اپنی خواہشات یا مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نہ حکم پورا ہوتا ہے اور نہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے تو جو بنیاد ہے وحدانیت باری تعالی, تو اللہ کریم نے فرمایا قل اتخاجوننا فی اللہ, تمہارا سارا جھگڑا اللہ کی ذات پر ہے اور اس ذات پر ہے, وہ ربنا و ربکم, جو تمہاری احتیاج بھی پوری فرما رہا ہے ہماری احتیاج بھی پوری فرما رہا ہے. یہ شان ربوبیت ہے کہ ماننے اور انکار کرنے والے دونوں کی یعنی تمام مخلوق کی احتیاج پوری فرمانا یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اب اس احتیاج کے پورا فرمانے میں یہ آمیزش نہیں ہو سکتی کہ جو حق کا اختیار کرنا ہے, چونکہ حق کا اختیار کرنا خود انسان کی ضرورت ہے. مثلا مسافر ہے کہیں جا رہا ہے تو سیدھا راستہ بھی ہے اور بے شمار ایسے راستے اور بھی ہوں گے جو اسے منزل سے قریب تر تو کجا دور بھی پہنچا سکتے ہیں, مخالف سمت بھی لے جا سکتے ہیں. اب راستے مخالف سمت بھی موجود ہیں اور منزل کی سمت کا راستہ بھی موجود ہے. وہ جو مسافر ہے جس نے اپنی منزل مقصود تک رسائی پانی ہے وہ راستہ اس کی ضرورت ہے, راستے کی ضرورت مسافر نہیں ہے. غور فرمائیں اس بات پر. تو جب آپ غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ دین اسلام ہماری ضرورت ہے, دین اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا وہو ربنا و ربکم, ساری ضروریات اور احتیاج پوری فرمانے والی وہ ذات جو مان رہے ہیں ان کی بھی اور جو انکار کر رہے ہیں ان کی بھی, وہی ذات پوری فرماتی. یہ جو احتیاج ہے کہ رائے ہدایت جو ہے اس پر چلنا, یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں بھی بنیاد نیت ہے, چاہت ہے, پسند ہے, کس راہ کو اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے اس راہ پر یہ اپنی قدرت سے چل پائے گا, اسی کی توفیق ہے. اور اس راہ پر چلانا اور اس پر قائم رہنا اور اسی راہ کے ساتھ نب جانا, یہ ساری اس کے کرم ہے, اس کے احسانات ہیں. تو وہ ذات وہ ہے جو بے نیاز ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ محتاج ہے, اور محتاج کی ہر محتاجی پوری فرمانا شان ربوبیت ہے. تو جب بات اس حق کی آئے گی, راہ ہدایت کی آئے گی, تو اس پورے خلق کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق پہچانی جائے جسے اپنے اللہ سے محبت ہے, جسے بندگی کی چاہت ہے, جو اپنی خواہشات کو تو قربان کر سکتا ہے لیکن اللہ کریم کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا, جو گردن ذاتی تو کٹا سکتا ہے لیکن حق کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہاں جو انداز ہے اس محتاج کی احتیاج پوری کرنے کا, وہ حق کا بہم پہنچانا ہے. اور یہ فیصلہ دیا گیا ہے مخاطب کو کہ وہ انتخاب کر کے اپنا قدم اٹھا سکتا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ جو بت تراش رکھے ہیں, یہ جو چاند ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے, یہ ساری اس کی مخلوق ہے. اور اس نقطے کو سمجھ نہیں رہے اور خود اس کی ذات پر جو ہے اعتراض کر رہے. فطرت انسانی میں ہے معزز سامعین کرام, اس نے کہیں نہ کہیں سجدہ کرنا, یہ فطرت انسانی میں, یہ قلب انسانی میں یہ کیفیت اور حال رکھ دیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو فطرت ہے, یہ جو حق کی حصول کی, حق تک کے رسائی کی جو کیفیت ہے, یہ جو قلب سلیم کی ابتدا ہے, تخلیقی طور پر ہر نوزائیدہ کو حاصل ہے کہ وہ حق کی رسائی حاصل کر سکتا ہے. مفہوم عالی ہے کہ جہاں پلتا بڑھتا ہے, جس مذہب میں رہ کر, جیسے ماں باپ, جیسے گرد و پیش, اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے, لیکن فیصلہ تو اس نے خود کرنا ہے نا. تو فطرت میں ہے یہ شے کہ اس نے عبادت کرنی ہے, اس لیے فطرت میں ہے کہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا. تو یہاں جو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شان ربوبیت یہاں ہمیں جو حاصل ہے وہ اس کا انداز کیا ہے, تو جو اللہ کریم نے جس مقصد کو پیدا فرمایا, اس مقصد کے حصول کے سارے ذرائع جو ہیں وہ بہم عطا فرما دیے. اب انتخاب اس نے کرنا. پھر اس سارے سے ہٹ کر یہ جو اپنی محتاجی پوری کر رہے ہیں بتوں سے, قرآن کریم فرماتا ہے نہ وہ سن سکتے ہیں, کچھ سنیں پوری نہیں کر سکتا, خود محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بت جو ہیں انہیں کاٹ ڈالا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. سب نے کہا کہ ان بتوں کو نقصان آپ نے پہنچایا, تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو جس کے پاس کلہاڑا ہے, اس سے مارا ہوگا. تو آپ کو تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں, یہ کیسے کر سکتا ہے, یہ تو حرکت نہیں کر سکتا, تو نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے ذاتی طور پر, اور تمہاری احتیاج ساری پوری کر سکتے ہیں. کوئی جواب نہیں. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ جو کلام انہوں نے کیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا کے حوالے سے, فرماتا ہے کہ اپنی بتوں کی مدد کی جائے, کہ اب کو ایسا انداز کیا جائے کہ بتوں کی یہ بت خانے کی ساکھ بچے, تو انہیں ضرور سزا دی جائے. اب جہاں جس کی خدائی کو مانا جا رہا ہے, اس کی کمزوریاں یا اس کی کمی کو سنبھالنے کے لیے پردہ پوشی کی جا رہی ہے, وہاں سے احتیاج کیا پوری ہوئی. تو فرمایا جس بنیاد پر تم اعتراض کر رہے ہو اور جھگڑ رہے ہو اور سارا جھگڑا پیدا کیا ہوا ہے, وہی ذات ہے جو تمہارا بھی پالنہار ہے اور ہمارا بھی پالنہار. حضرت سامعین کرام, ایک زمیندار کی حیثیت سے ایک دانہ جب زمین کے سپرد کیا جاتا ہے, وہی زمین ہے وہی دانے, اس میں سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے, پورا ایک کوشہ ہوتا ہے. وہ ایک دانہ جو ہے اس لگ بھگ بالعموم 80-90 دانے جو ہیں گندم کے, ایک سٹے میں ہوتے ہیں، عمومی طور پر اچھی فصل جو یہاں ہوتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے. میں ایک دفعہ کینیڈا سے آ رہا تھا تو میں ایک بیج لایا گندم کا، تو اس پر جو سرچ لکھی ہوئی تھی وہ ایک دانے کی لگ بھگ 500 دانے کے قریب تھی کہ اس کا سٹا اتنا ہو. اب اس میں محنت کر کے وہ ضرورت جو مٹی کی اور اس دانے کی ہے اس ساری کی تکمیل ہو تو کتنے اس میں ایک سٹے میں دانے بڑھتے چلے گئے. لیکن وہ تحقیق اس میں ترقی دے رہی ہے، بنیاد نہیں بنا رہی. جب آپ بنیاد ایک دانے کو زمین کے سپرد کرتے ہیں تو ظاہر ہی تو آپ نے بکھیر دیا، مٹی میں ملا دیا. کیسی شان ربوبیت ہے، وہی خاک جس سے پیدا ہوئے ہو، جس پر بستے ہو، تمہاری ضرورت وہیں سے پوری فرمائی جا رہی ہے، پھر جس کی آغوش میں چلے جاؤ گے. وہ خاک میں دانے ملائے وہ رزق کا سبب ہو گئے. کیسی شان ربوبیت، ایک ایک چیز کو دیکھو. قرآن کریم جب دودھ کی مثال دیتا ہے تو فرماتا ہے کہاں کن حصوں کے درمیان سے وہ تجھے دودھ دیتا ہے، اور جسے پینا، حلق سے اترنا جو ہے وہ بھی بھلا معلوم ہوتا ہے. تو کیسی کیسی نعمتیں اور کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. قرآن کریم بڑا واضح ارشاد فرماتا ہے. تو فرمایا یہیں اگر رہو، یہیں قائم رہو، اسی اعتراض پر کھڑے رہو، وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ مَا آمَالُكُمْ، تو بات رکے گی نہیں. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یہ سب جمع نہیں ہو جائے گا، یہ ادغام نہیں ہوگا، ہر چیز نکھر جائے گی. آج ہم اپنے معاشروں میں ادغام چاہتے ہیں کہ جو جیسا چاہتا ہے کرتا رہے، دوسرے کو نہ چھیڑے. اللہ کریم نے شخصی آزادی تو ہر ایک کو عطا فرمائی، یہ کون سی شخصی آزادی ہے جو حق کو نہ حق قرار دے دے، حق اور نہ حق کو برابر قرار دے دے، نہ بینا اور بینا کو ایک جیسا نہیں کہتے ہو، سماعت اور غیر سماعت، یعنی جو سماعت کر سکتا ہے جو سماعت سے محروم ان کو ایک جیسا نہیں کہتے ہو، صحت مند کو اور معذور کو ایک جیسا نہیں کہتے ہو، ہر شاید درست تو رنگ ایک نہ ہو اسے ایک نہیں مانتے، تو حق اور نہ حق کو ایک مانتے ہو. یہ ادغام ہو نہیں سکتا جو تم چاہ رہے ہو پورے معاشرے میں، اور یہی کمزوری ہے جس نے ہمیں اس درجے کا لاغر کر دیا ہے کہ ہم معذور ہوتے ہوتے محکوم ہو رہے ہیں، ذہنی غلامیوں سے نہیں نکل رہے. قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ توق جو غلامی کے ہیں وہ مخلوق کی گردن سے حق عطا کر کے اتار دیے، اور وہ توق جو اتر گئے ہیں ہم لپک لپک کر انہیں پھر اپنے گلے ڈال رہے ہیں، اور کبھی نہ حق سکھ نہیں دیتا، اور تڑپ رہے ہیں لیکن آگ پر چلنا ہے. تو یہ آگ کا چلنا مزہ سامعین کرام آگ میں اتار دے گا. اللہ کریم معاف فرمائے، فرمائے ولنا آمالنا ولکم ما آمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، دو حصے ہیں، ادغام نہیں بیان فرمایا گیا، دو صورتیں ہیں، دو حصوں میں مخلوق بٹ گئی، حق اور نہ حق. اور اس کا فیصلہ مولانا یا پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور قرآن کریم میں والد کی اولاد کو نصیحت میں کوئی رائے عمل کا کہیں بھی ہو وہ حاضر کر دیا جائے گا. آج ہم اپنی اولاد کو جو نصیحت ہے وہ کیا دے رہے ہیں؟ اور قرآن کریم میں کیا نصیحتیں بیان فرمائی گئی ہیں؟ کیا وہ ہستیاں جو نصیحتیں فرما رہی ہیں، کیسے خوشبخت جنہیں وہ نصیحتیں نصیب ہو رہی ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ اخلاص ہر پہلو میں درکار ہے. جو تعمیل حکم ہے اس حکم، اس یعنی اس عمل میں بھی درکار ہے، اور جو رخ ہے جو رب العالمین کی حضوری ہے، جو اس کا رخ ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہاں بھی وہ اخلاص درکار ہے. اور خالص ہونا کیا ہے؟ عین حکم کے مطابق. اب اگر ہر کوئی اپنے خالص ہونے کی تشریح کرنا شروع کر دے تو وہ اس کی ذاتی تشریح ہوگی، لیکن کسی سنار سے پوچھو کہ خالص سونا کیا ہے تو وہ کہے گا جس میں کوئی آمیزش نہ ہو. جس میں کسی درجے کی کوئی آمیزش نہ ہو سنار، اسے خالص کہے گا. یا جس میں کوٹ ملا دو، چاندی ملا دو، ٹانکے لگا دو، جو چیزیں ملا سکتا ہے، اسے کوئی خالص کہے گا؟ وہ خالص سے ہو نہیں سکتا. وہ کہے گا جس میں کسی درجے کی کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو وہ خالص ہے بھائی. اور وٹی پر رگڑ کر بتائے گا، نشان اس کی شہادت دے رہا ہو. اب جب خالص ایمان اور اعمال نصیب ہوں تو دنیا کی وٹی پر وجود جب رگڑا جائے گا تو اعمال شہادت دیں گے کہ ہاں یہ خالص ایمان ہے، یہ خالص مسلمان ہے. اور فرمایا جا رہا ہے، یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، دیکھو قل اتحاجوننی، قل کہو کہ بنیاد جس ذات پر جکڑ رہے ہو وہی تمہاری اور ہماری ضرورت پوری فرما رہا ہے. پھر ہمارے اور تمہارے اعمال اپنے اپنے، پھر جب اپنے اعمال پر بات فرمائے گی، فرمائے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی جو حصہ تمہیں عطا فرمایا اس کی بنیاد اس نے اخلاص بیان فرمائی. تو معزز سامعین کرام، خالص ہونا کیفیت ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ظاہری وجود رکھتی ہے اور اسے کسی نے سنبھال کر کہیں خزانے کے طور پر رکھا ہوا ہے، یا کسی نے کندھے پر اٹھا کر اسے لے جانا ہے. ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت اور حال ہے. اعتقاد کیا ہے؟ ایک کیفیت اور حال ہے قلب کی. تو قلب سلیم پھر کیا ہے؟ وہ قلب جہاں اخلاص ہو، وہ قلب جسے نور ایمان شیش دے. اللہ کے حضور تو کامیابی قلب سلیم سے ہے، جاؤ جلال دنیا کے سے تو نہیں ہے. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے معزز سامعین کرام. خالص اسی کا ہو رہنا، ہر عمل خالص ہونا، قرآن کریم کفر کے مقابل جہاں فرما رہا ہے نا کہ انہیں بتا دو کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو ہماری ہر ضرورت وہی ذات پوری فرماتی ہے، ہماری بھی اور تمہاری بھی. اور جو اعمال ہیں، یعنی ایک عمل چل رہا ہے، یہ بات رک نہیں رہی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ایک متصل عمل چل رہا ہے. پھر فرمایا جب تمہارے اعمال کی باری آئے یا بات آ رہی ہے تو فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تو خالص رہنا، یعنی ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو خالص رہنا معزز سامعین کرام، حدیث مبارکہ یہی بات جو ہے بیان فرما رہی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. بات ہجرت کی ہے، بات کسی رشتے کی ہے، کسی عمل کی بات آئے، اس کا انحصار اس کی نیت پر ہے. دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا رائے قائم کر رہے ہیں، یہ بات ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم مخلوق کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں اور مخلوق راضی نہیں ہوتی، اور ہم اللہ جل شانہ کے حضور گستاخ ہو جاتے ہیں. یہ بات اور یہ نقطہ سمجھ آئے، توفیق نصیب ہو، اللہ کی رضا کو چلنا، مخلوق بھی راضی ہو جاتی ہے اور عند اللہ اعمال مقبول ہوتے ہیں، بندگی نصیب ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہم تمام چاہتے ہیں کہ جو عمل نصیب ہوا ہے، اب اتنی بلندی پر میں پہنچ جاؤں کہ مجھ جیسا اور کوئی نہ ہو. انسان کو انسان ہونا، بندے کو بندہ ہونا، بندگی نصیب ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. شہادت کیا دیتے ہو؟ عبدہ ورسولہ. تو ہمارے اعمال ایسے ہیں، یہ کمزوریاں ایسی ہیں معزز سامعین کرام، کہ ظاہراً وجود کو دیکھ کر یہ اطلاق کر لینا کہ انسانیت ہے، وہ کردار سے، اعمال سے ہے. یہ جو اخلاص، یہ جو کیفیت ہے، اس حال سے ہے. روت اشکال میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ روح کی شکل اعمال کی نسبت ہوتی ہے. اعمال کمزور ہو، ایمان سلامت ہو، کمزور ہو لیکن سلامت ہو، اور اعمال نہ ہو تو جانور پر روح ہوتی ہے لیکن حلال پر. اور اگر ایمان ضائع ہو گیا، اس درجے کی بدبختی ہو گئی، پھر جو اعمال ہیں، جیسا جانور حرام ہے اس طرح کے اعمال کے ساتھ نسبت میں پھر اس روح کی شکل ویسی ہو جاتی ہے. ہم جسے دیکھ رہے ہیں چلتا پھرتا یہ انسان ہے، اصل تو بات ہے کہ اس انسان کی روح جو ہے وہ بھی انسانی شکل پر رہے. وجود کے ذرے ذرے میں ہے روح، سر تا پا. اور اگر اس کا حلیہ جانور کا ہے تو وہ کیا شہادت دے رہا. یہ وہ موضوعات ہوتے ہیں معزز سامعین کرام جس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ مقصد سمجھانا ہے، عرض کرنا ہے ٹوٹے بوٹے الفاظ سے، مقصد معترض پیدا کرنا نہیں ہے. کیونکہ ہم جب بات کو کر رہے ہوتے ہیں تو بالعموم اس بات کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں، اس کی زیر زبر دیکھی جاتی ہے، اس پر اعتراضی پہلو دیکھے جاتے ہیں. تو جب تصوف کی بات آتی ہے تو اس کیفی حصے کو جب وہاں بیان کیا جا رہا ہو جہاں آشنا نہ ہو تو وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ مترز ہو جائے گا. تو مقصد مخلوق کو دین سے بھگانا نہیں ہے، دین پر جمع کرنا ہے، خود خالص رہا جائے، مخلوق دین پر جمع ہو. یہی بنیاد اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، خالص اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ کریم یہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ کی یاد سے وابستی اس نے عطا فرمائی ہے، اس درجے کا یہ تکرار اختیار کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ دل کے یہ قلب کے کونوں کھدروں سے جہاں یہ نفاق ہیں، یہاں خرابیاں ہیں، شیطنت ہے، وساوس ہیں، وہ نکال باہر ہو، اور خالص اور قلب سلیم نصیب ہو. اللہ کریم میرے اور آپ کا اپنی رحم فرمائے اور اپنی حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.